ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد و شکر پروردگار اور مدح و ثنا احمد مختار و اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں ولی الحسن رضوی آپ سے مخاطب ہے۔ یہ روح پرور گفتگو سورہ سبا کی آیات 18 اور 19 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔
اور ہم نے ان اہل سبا کے اور ان اہل شام کی بستیوں کے درمیان کہ جن سرزمینوں میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں آبادیاں بالکل قریب قریب آشکارا قرار دیں کہ ان میں سیر و سفر آنا جانا آسان و متناسب ہو، اور کہہ دیا دن کو یا رات کو جب چاہو امن و امان کے ساتھ سفر کرو، تو انہوں نے ناشکری دکھائی اور کہنے لگے پروردگارا ہمارے سفروں کی مسافت کے درمیان فاصلے اور دوریاں بڑھا دے، اور خود اپنے آپ پر ظلم کیا، بس ہم نے انہیں دوسروں کی عبرت کے لیے ایک کہانی بنا کر چھوڑ دیا اور انہیں پوری طرح بکھیر کر رکھ دیا، یقیناً اس میں صبر و شکر سے کام لینے والے ہر شخص کے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں۔ اجدان محترم، اس سے قبل اس بات کی طرف قرآن نے اشارہ کیا تھا کہ قوم سبا نہایت ہی آرام و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی، ان کو خدا نے ہر طرح کی نعمتوں اور عنایتوں سے نواز رکھا تھا، خود وہ دو رویا باغات اور نہروں کے درمیان سرسبز و شاداب علاقے میں آباد تھے۔ اب فرماتا ہے وہاں سے شام تک تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مسلسل بستیاں تھیں جو اپنی جگہ سے بالکل صاف نظر آتی تھیں، نعمتوں کی فراوانی، قریب قریب آبادیاں، راستے میں امن و امان، گویا خداوند عالم نے انہیں ہر طرح کے مواقع فراہم کر دیے تھے کہ جب چاہیں دن میں رات میں گھومیں پھریں، یہاں وہاں آئیں جائیں، نہ کسی چیز کی کمی، نہ کسی طرح کا خوف و خطر، امن و امان کی مسرور و مطمئن زندگی۔ مگر راحت و آسائش اور فارغ البالی نے شکر کے بجائے انہیں مغرور و سرمست بنا دیا، وہ گویا نعمتوں کی فراوانی سے تنگ آ گئے ہوں اور اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مارنے پر کمر بستہ ہوں، کہنے لگے پروردگارہ ہمارے سفر کے فاصلوں کو لمبا اور طولانی کر دے تاکہ ہم دور دور کا سفر کر سکیں اور ایک طولانی سفر کے لیے بار سفر باندھ سکیں، بیابانوں کو سر کریں اور بادیا پیمائی کی لذت اٹھائیں، اب اتنا قریب قریب کا آرام دہ سفر اچھا نہیں لگتا، کچھ حالات بدلیں، مشکلوں اور سختیوں کا مزہ چکھیں، خطرات سے دوچار ہوں تو زندگی میں کچھ نیا رنگ پیدا ہو، یہ وہی کفران اور طغیانی تھی جو من و سلوا کی فراوانی میں بنی اسرائیل نے دکھائی تھی اور خدا سے من و سلوا کے بجائے چٹنی روٹی کی فرمائش کر بیٹھے تھے۔ مختصر یہ کہ قوم سبا کا یہی کفران اور نعمتوں کو نقمتوں میں تبدیل کر دینے کی درخواست سبب بنی کہ خدا اند عالم نے ان پر نعمتوں کے دروازے بند کر دیے، سفر و حضر کی تمام آسانیاں اور امن و آسائش کی فراوانیاں قہر و عذاب کے سیلاب کی نظر ہو گئیں، وہ عذاب کے جس کو خود انہوں نے دعوت دی تھی انہیں اس طرح بہا لے گیا کہ تاریخ میں وہ صرف ایک کہانی بن کر رہ گئے، ان کا پورا شہر اور ان کا پورا دیار ناشکری کے طوفان نے ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دیے، گویا انہوں نے اپنا باغ حیات خود ہی اجاڑ دیا۔ وہ بند جو ایک وقت انہوں نے اپنے شہر و دیار کی آبادکاری کے لیے باندھا تھا وہ بند ٹوٹا اور ایسے عظیم سیلاب میں تبدیل ہوا کہ قوم سبا اپنی پوری تہذیب، صنعت و حرفت، عالی شان مکان، باغات، کھیت اور کھلیان، ہر چیز کے ساتھ منتشر اور پراگندہ ہو گئی۔ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے کا یہی مطلب ہے۔ قدرت نے سبا کے تمام آثار مٹا دیے، صرف کہانی باقی رہ گئی۔ کہتے ہیں سبا کے مختلف قبیلے وطن چھوڑ کر عرب کے مختلف علاقوں میں چلے گئے، غسانیوں نے شام اور اردن کا رخ کیا، اوس و خزرج یثرب میں جا بسے، خزاں نے تہامہ کے علاقے میں سکونت اختیار کی، ازد عمان میں چلے گئے وغیرہ وغیرہ۔ یعنی سبا نام کی کوئی قوم باقی نہیں رہی، ایک وہم اور ایک خیال بن کر رہ گئے۔ لوگ ادھر سے گزرتے تو کہتے تھے کہ نہ جانے کیسے یہ ایک سرسبز و شاداب، خوشحال و آباد علاقہ ویران و برباد، خس و خاشاک میں تبدیل ہو گیا۔ چنانچہ اس داستان میں ہی صبر و شکر کے لیے الہی نشانیاں اور نصیحتیں ہیں، اور وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ انسان کے لیے شکرانے کے طور پر خدا کی عبادت واجب و لازم ہے۔ سلیمان نے سب کچھ پا کر شکر کیا، کامیاب ہوئے۔ قوم سبا نے ناشکری کی اور ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سورہ سبا کی آیات 20 اور 21 میں خدا فرماتا ہے،
وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔
اور ان کے سلسلے میں ابلیس نے یقیناً اپنا گمان پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اور بجز مومنین کے ایک مختصر سے گروہ کے ان سب نے اس کی پیروی اختیار کر لی۔ البتہ ابلیس کو ان پر کوئی قبضہ و تسلط حاصل نہیں تھا، مگر یہ کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے ان میں جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ اس کے بارے میں شک رکھتے ہیں کون ہیں۔ اور آپ کا پروردگار ہر چیز کا محافظ و نگراں ہے۔ اجزان محترم، ابلیس نے جس وقت سجدہ آدم کے سلسلے میں حکم خدا کی خلاف ورزی کی اور انانیت و استکبار کا مظاہرہ کیا تو اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، اور اس نے آدم اور اولاد آدم سے انتقام کے لیے اللہ سے مہلت طلب کی۔ خدا نے وقت معلوم تک کے لیے اس کو مہلت دے دی۔ اس وقت ابلیس نے قسم کھائی کہ وہ تمام اولاد آدم کو بھی اپنی طرح گمراہ اور دین خدا سے منحرف کر دے گا، کیونکہ اس کا گمان تھا انسان کے یہاں بھی غرور و تکبر کا عنصر موجود ہے اور وہ اس کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ان آیات میں ابلیس کے اسی گمان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنا گمان پورا ہوتے دیکھ رہا تھا۔ قوم سبا جو اپنی نیکیوں کے باعث الہی نعمتوں سے مالا مال تھی، شیطان نے ان پر کام کیا اور اس کی آرزو تھی کہ اس قوم کے سلسلے میں اپنے گمان کو عملی جامہ پہنانے میں وہ کسی طرح کامیاب ہو جائے، اور اس آرزو کو وہ پورا ہوتے دیکھ رہا تھا کیونکہ اس کی اکثریت اس کی راہ پر گامزن تھی۔ صرف مومنین کی ایک اقلیت نے اس کی پیروی سے گریز اختیار کر کے اس کو دھتکار دیا تھا۔ اس کے بعد خداوند عالم نے ایک بڑے شبہ کا ازالہ کیا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ابلیس آدمی کو اپنے تسلط اور اختیار میں لے کر اس کو گناہ اور برائی پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ تصور غلط ہے۔ خدا فرماتا ہے ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار اور غلبہ حاصل نہیں ہے، اس کا کام صرف وسوسہ پیدا کرنا ہے، اور اس سلسلے میں اگر خدا نے ابلیس کو آزادی دے دی ہے تو یہ صرف اس لیے ہے کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے کر انہیں بلند مراتب تک پہنچانا چاہتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون شخص اپنے ارادہ و اختیار کے تحت روز قیامت پر ایمان و یقین رکھتا ہے اور شیطانی وسوسوں میں مبتلا نہیں ہوتا، اور کون قیامت کے سلسلے میں شک و شبہ رکھتا ہے اور شیطان کے وسوسوں میں آ کر گناہ و برائی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ ایمان سے عاری یا ایمان میں کمزور ہیں وہی شیطانی وسوسوں اور نفسانی خواہشوں میں پڑ کر خدا و قیامت سے منہ موڑ لیتے ہیں، ورنہ اہل ایمان ابلیس کو اپنے مقاصد میں ہرگز کامیاب ہونے نہیں دیتے۔ اللہ نے ابلیس کو صرف اتنی قوت دی ہے کہ وہ اس کے بندوں کو بہکائے اور ان لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لے جو خود اپنی خوشی سے اس کی پیروی کرنا چاہیں، تاکہ جو لوگ راہ خدا میں صبر و استقامت سے کام لیں اللہ ان کو بلند مرتبوں پر فائز کر دے۔ خداوند عالم یقیناً بندوں کے اعمال بلکہ ان کی نیتوں سے بھی آگاہ ہے، لیکن وہ کسی کو اپنے علم کی بنیاد پر سزا نہیں دیتا۔ جب تک کوئی غلط کام نہ کرے اور عمل میں نہ لائے وہ سزا نہیں دیتا، بلکہ عمل کے بعد بھی وہ سزا سے پہلے توبہ و استغفار کے لیے مہلت دیتا ہے۔ اگر گناہ کے بعد کوئی شرمندہ و نادم نہ ہو اور توبہ نہ کرے تب وہ عذاب کا دروازہ کھولتا ہے۔ انسان نے موقع دیا جب تو ابلیس اس پر سوار ہوا، موقع نہ دیتا تو کیسے سوار ہو سکتا تھا؟ سورہ ہجر کی 42 آیت میں خدا شیطان سے فرماتا ہے، میرے بندے تیرے حکم پر چلنے کے لیے مجبور نہیں ہیں کہ تو ان پر مسلط ہو سکے، مگر وہ لوگ جو خود چاہیں اور ضلالت و گمراہی میں تیری پیروی کریں۔ چنانچہ سورہ ابراہیم کی 22 آیت کے مطابق شیطان اہل جہنم سے کہے گا، تمہارے جہنمی ہونے سے میرا کیا مطلب؟ میں تو تم پر سوار تھا نہیں کہ تم کو گناہ پر مجبور کرتا، میرا قصور اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں نے تم کو دعوت دی اور تم نے اپنی مرضی سے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ بس میری ملامت مت کرو بلکہ اس کے بدلے خود اپنی ملامت کرو۔ البتہ اس مقام پر شیطان کی پیروی کا سرچشمہ وہ شک ہے جو قوم سبا کے دل میں روز آخرت کے سلسلے میں پایا جاتا تھا، اور اسی کے آثار شیطان کی پیروی کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ بس شیطان کو اس حد تک اغوا کرنے کی اجازت ہے کہ اس میں جبر حکمران نہ ہو۔ بس آخرت پر ایمان رکھنے والوں اور آخرت کے بارے میں شک رکھنے والوں کا فرق معلوم ہو جائے گا۔ گویا عقیدہ آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو راہ ہدایت پر قائم رکھنے کی ضامن ہے۔ اگر خدا کے حضور اعمال کی جواب دہی کا خیال نہ ہو تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، خدا کے تئیں ذمہ داری کا احساس باقی نہیں رہ سکتا۔ معلوم ہوا ناشکری اور ناسپاسی نعمتوں کے سلب ہو جانے کا باعث بنتی ہے، یا ممکن ہے سلب نہ ہو مگر نعمت نعمت نہ رہے، نقمت کا سبب بن جائے، اور انسان خود ہی اپنے لیے زحمت و مشکلات ایجاد کر لے اور بالآخر تباہ و برباد ہو جائے۔ بعض گناہوں من جملہ ان کے کفران نعمت کی سزا دنیا ہی میں گریباں گیر ہو سکتی ہے، اور آدمی کی انفرادی زندگی نہیں اس کی خاندانی اور معاشرتی زندگی پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ قرآن حکیم میں گزشتہ قوموں کی داستانوں کے مطالعے اور ان سے عبرت کی تاکید اس لیے ہے کہ لوگ ماضی کے آئینے میں اپنا مستقبل روشن و تابناک بنا سکتے ہیں۔ انسانوں کے درمیان شیطان کے اثر و رسوخ کی زمین فراہم کرنے میں الہی نعمتوں کے کفران کا بہت بڑا کردار ہے. جن لوگوں کے درمیان شکرانے نعمت کا تصور پایا جاتا ہے خدا سے غافل نہیں ہوتے اور شیطانوں کو پیر پھیلانے کا موقع نہیں ملتا. لیکن قوم سبا کے مانند جو لوگ کفران سے کام لیتے ہیں شیطان انہیں خدا سے دور کر دیتا ہے اور دنیا و آخرت کہیں کے نہیں رہتے. خداوند عالم نے ایک طرف انسان کو اپنے امور میں مختار بنایا ہے، دوسری طرف انبیاء کی ہدایات، الہی قوانین اور وحی کی صورت میں عقل کے ساتھ انسانوں کے حوالے کر دیے ہیں کہ وہ صحیح اور غلط کا خود فیصلہ کریں. انبیاء لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ابلیس اور اس کے چیلے برائی کی طرف بلاتے ہیں. انسان کا فریضہ ہے کہ وہ اپنی راہ خود انتخاب کرے. البتہ خدا نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ نیکی کا صلہ نیک اور بدی کا نتیجہ ضرور برا ہی ملے گا.